بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وقال الله عز وجل في مقام آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہماری آپ کی ہدایات کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، یہ کرو یہ نہ کرو، اسی طریقے سے قلوب کی زمین کو نرم کرنے کے لیے اور عبرت اور نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے بہت سے واقعات بھی بیان فرمائے، اور بعض واقعات تو اس طرح بیان فرمائے کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ فلاں شخص کا واقعہ آپ امت کے سامنے بیان فرمائے. چنانچہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کیا آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان فرمائیے، پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، ہم نے اپنا بہت سارا علم عطا کیا تھا مگر اس نے شیطان کا اتباع کیا، اللہ رسول کی نافرمانی کی، ان پر خدا کی پکڑ آئی، ان کی ولایت چھینی، بزرگی چھینی گئی، اور ان پر خدا کی ایسی پکڑ آئی کہ کتے کی طرح ان کی زبان سینے پر لٹک گئی. بہت دردناک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بہت ہی زیادہ عبرت کا سامان موجود ہے، اس لیے میں تفصیل سے اس واقعے کو پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس سے استنباط کروں گا کہ دیکھو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اس سے یہ نصیحت حاصل ہو رہی ہے، اور اس سے یہ عبرت نکل رہی ہے تاکہ امت مسلمہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لے جس سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم فرمایا. میں نے آیت کی تلاوت کے بعد جو ایک حدیث پڑھی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ بہت ہی بنیادی حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. حضور فرما رہے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ آزمائش کی اور فتنے کی اور خطرناک چیز کوئی نہیں چھوڑی. یعنی عورت کا وجود بہت ہی نازک وجود ہے, اگر ذرا سی چوک ہو گئی تو آپ ایک گناہ دوسرے گناہ ہوتے ہوتے کفر تک آپ پہنچ سکتے. قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی, 28 پارے کی آیت ہے, کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری امی. کہ اس شخص کی مثال جیسے شیطان نے کسی انسان سے کہا کہ تم کفر کر لو, اور جب انسان نے شیطان کی بات مان کے کفر, یعنی شیطان نے یوں پٹی پڑھائی کہ تم کفر کر لو گے تو تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں, مسئلہ حل ہو جائے. پہلے تو شیطان نے بہکا کے پھسلا کے گناہ کروایا, پھر ہوتے ہوتے جب وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا اور چار طرف سے مصیبتوں کے بادل نے اسے گھیر لیا, اب پھر آگے سمجھاتا ہے کہ اچھا تم مجھے سجدہ کر لو, کفر کر لو, تو میں آخری گر ایسا بتاؤں گا کہ تم بچ جاؤ گے. پھر اس نے سجدہ بھی کر لیا شیطان. اب جب سجدہ کر لیا اور کافر ہو گیا تو یہی شیطان کہتا, انی بری امن, میں بری ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تمہارے کچھ نہیں کام آ سکتا. یہ سب اشارات ابھی دے رہا ہوں, آخر میں اسے نتیجہ نکالوں گا. سنو, اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جس شخص کا واقعہ نقل کیا ہے وہ بہت عبرت کا واقعہ ہے. وہ اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے. اس واقعے میں عوام کے لیے بھی عبرت ہے اور خواص کے لیے بھی عبرت, اور اس سب کا تقاضا ہے کہ جب تک ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, کہ بھائی اصل اعتبار تو خاتمے کا, اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو ہماری جیت ہو گئی, ہم کامیاب ہو گئے. قرآن کہتا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں انٹری مل گئی سمجھ لو کامیاب ہو. اور جنت میں انٹری کے لیے ایمان پر خاتمہ شرط ہے. شیطان اور نفس جو ہمارا آپ کا دشمن ہے وہ بہت ہوشیار ہے, وہ ہم سے آپ سے ڈائریکٹ یوں نہیں کہے گا تم کفر کر لو, تم بت کے سامنے سجدہ کر لو, ڈائریکٹ نہیں کہے گا. وہ انڈائریکٹ حملہ کرتا ہے, شروعات بہت معمولی گناہ سے کرواتا ہے, پھر کرتے کرتے آخر میں لے جا کے کفر تک چھوڑ کے آ جاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے. خاص طور سے یہ بدنظری کا جو گناہ ہے, آنکھوں کا جو گناہ ہے, ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. حالانکہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ابتدا شروعات صرف بدنظری والے گناہ سے ہوئی اور خاتمہ اس شخص کا کفر پر ہو گیا. اس لیے باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ مومنین سے یوں کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں, ویحفظوا فروجہم, اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. باقاعدہ آیت نازل ہو, مردوں کے لیے بھی حکم اور عورتوں کے لیے الگ سے فرمایا, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں. دیکھو اسلام کا کیسا پیارا نظام ہے, ایک طرف مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے تم نگاہ نیچی رکھو, دوسری طرف عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے تم نگاہ نیچی رکھو. ایک طرف مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان عورتوں کو ایک نگاہ بھی گندی دیکھا, من نظر منکم الى محاسن امرات اجنبیت عن شہوت صب فی عینیہ الان کو یوم القیامہ, کہ تم میں سے کسی نے اگر کسی غیر عورت کو ایک نگاہ بھی گندی دیکھا ہے, شہوت کے ساتھ دیکھا ہے, تو اسی ایک نگاہ کی سزا میں کل قیامت کے دن تمہاری اسی آنکھ میں کانچ کو پگھلا پگھلا کر داخل کر جائے, देखो एक तरफ मर्द को कहा जा रहा है, दूसरी तरफ औरत को क्या कहा जा रहा है, अल मरअतु औरतुन, कि औरत तो असल में छुपी रहने की चीज है। कुरान में कहा जा रहा वकर्न फी बुजूतिकुन्ना, कि औरतें तो घरों में ठहरी रहे। हदीस में कहा जा रहा लैस लिन्निसाई नसीबुन फिल खुरूज इल्ला मुस्तर्रा, औरत को घर से बाहर निकलने का हक नहीं है सिवाय इसके कि मजबूर हो जाए, कि नहीं निकलेगी तो परेशान हो जाएगी। अब निकल सकती है मगर पर्दे के साथ, बुर्के के साथ। फरमाया अल मरअतु औरतुन, औरत तो असल में छुपी रहने की चीज है। फैदा खरजत, जैसी वो घर से बेपर्दा बाहर निकलती है, इस तशरफ है शैतान, शैतान उसको उचक लेता है। क्या मतलब, उसके जरिए लोगों को गुनाहों में मुब्तला करता है। इब्तिदा कहां से होती है, सिर्फ बदनजरी वाले गुनाह से होती है। इसे इस बदनजरी वाले गुनाह को मामूली मत समझो मेरे भाइयों, तारीख में ऐसे वाकयात हैं, इब्तिदा सिर्फ बदनजरी वाले गुनाह से हुई और खात्मा कुफ्र पर हुआ। मैंने जो आयत पढ़ी कमसली शैतान वाली, इस आयत की तफसीर में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का वाकया लिखा है कि जो 70 साल से इबादत कर रहा था अपने इबादत खाने में, इतना परहेजगार था कि 10 दिन में 9 दिन तो कंटिन्यू रोजा रोजा, और 10वें दिन खाली एक दिन इफ्तार करता था। ऐसा परहेजगार जाहिद और आबिद, आखिर में उसका खात्मा कुफ्र पर हुआ। मगर शुरुआत कहां से हुई थी, बनी इसराइल के एक हसीन सरदार की लड़की को उसने बहका के उसके पास दम कराने के लिए भेजा था, जाओ तुम हजरत से दम करा लो अच्छी हो जाओगी। हजरत ने उसके देखने में एहतियात से काम नहीं लिया, बदनजरी हुई और फिर दिल आगे बढ़ता गया, बदनजरी से जिना हुई, फिर जिना के बाद जो बच्चा हुआ उसको कत्ल करवाया, फिर उनके लिए सूली का हुक्म आया, फिर शैतान ने आके पट्टी पढ़ाई कि अब तुम मुझे सजदा कर लो तो मैं बचने की तरकीब बता दूंगा। उन्होंने सजदा भी कर लिया, अभी शैतान ने कहा इन्नी बरी हो मिन, मैं बरी हूं कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत कहां से हुई थी बोलो, बदनजरी वाले गुनाह से। तिर्मिजी में रिवायत है हुजूर फरमा रहे फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, देखो दुनिया के फितने से और औरत के फितने से बहुत डरते रहना, बहुत बचते रहना। फिर हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल में सबसे पहला जो जवाल शुरू हुआ, सबसे पहला जो फितना शुरू हुआ वो औरतों के जरिए शुरू। मेरे भाइयों, ईमान की अजमत पैदा करो, ईमान की कदर कीमत समझो। ईमान ऐसी बड़ी दौलत है, अगर अदना दर्जे का भी ईमान कोई बचा कर लेकर दुनिया से चला गया तो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। इसलिए बातिल हमारे आपके ईमान पर डाका डालने के लिए तुला हुआ, मगर डायरेक्ट यूं नहीं कहेगा आओ सजदा करो, आओ बुत को पूजो, लेकिन आपको पहले बदनजरी के गुनाह में मुब्तला करेगा, फिर होते होते जिना बदकारी, फिर मर्डर कत्ल, फिर आदमी जब पागल हो जाता है अपने होश हवास खो बैठता है, फिर पता नहीं कौन कौन से गुनाह कर रहा है। इसीलिए हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाइयों कसरत से ये कलमा पढ़ते रहो और इसी कलमे पर मौत की अल्लाह से दुआ मांगते रहो। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं आज दुनिया में मुसलमानों की लिस्ट में उनका शुमार है, मगर कल कयामत के दिन वो काफिर उठाए गए। क्यों काफिर उठाए जाएंगे, वो राज बताया, का गुनाहों की कसरत की वजह से और तन्हाइयों में हराम कामों में मुब्तला होने की वजह से बाज मरतबा आखिर वक्त में ईमान छिन जाता है और उसका खात्मा कुफर पर। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा। अब देखो वो शख्स जो मुस्तजाबुद दावात थे, बहुत पावरफुल बुजुर्ग थे, जो दुआ करते उनकी दुआ कबूल हो जाती, उनके पास जब्बारीन के कौम के लोग एक बड़ी रकम हदिये में लेकर आए हैं, दुनिया की दौलत की लालच पेश कर रहे हैं कि हजरत ये हदिया ले लीजिए और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए आप बद्दुआ कर दी। अब आप बताइए जलीलुल कद्र पैगंबर के लिए बद्दुआ करना कितना बड़ा गुनाह है। तो शुरू शुरू में तो उन्होंने इनकार किया, कहा नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा करना गुनाह है, खतरनाक चीज है। मगर वो लोग भी पीछे पड़े रहे, दौलत पेश करते रहे और इसरार करते रहे, यहां तक कि उनकी बीवी को भी राजी कर लिया कि नहीं हजरत को तुम राजी करो किसी तरह, और हजरत को इस पर तैयार कर लो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने के लिए तैयार है। بس ان کی عورت بھی پیچھے پڑی رہی اور وہ دولت کو بھی پیش کرتے رہے. دیکھو ہمارے نبی نے دونوں چیزوں سے ڈرایا. ترمذی میں روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. یہ دنیا بڑی ہری بھری ہے, بڑی میٹھی ہے, سرسبز و شاداب ہے, یہ بڑی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے کر آزمائیں گے, دیکھیں تم کیا کام کرتے ہو. دنیا کے سلسلے میں خاص طور سے دو جملہ یاد رکھنا, دنیا میں آزمائش کس چیز کی, اس کو لینا کیسے, خرچ کرنا کیسے. لینے میں یہ پیش نظر ہو کہ ہمیں لینا ہے تو حلال طریق سے ہی لینا, اور خرچ کرنا ہے تو حلال جگہ پہ ہی خرچ کرنا. یہ دونوں شکلوں میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور آدمی دنیا کے فتنے میں پھنس جاتا ہے. کبھی جلد بازی میں کہ نہیں ہمیں ہمارے مقدم میں جتنی دولت لکھی ہے وہ آج ہی مل جائے, آج ہی ہم رات بھر میں ٹاٹا برلا بننا چاہتے ہیں. اس چکر میں آدمی بعض مرتبہ اندھا ہو جاتا ہے اور ایسا غلط قدم اٹھاتا ہے کہ وہ حرام ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے. اللہ کی مدد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, پھر وہ سود لیتا ہے, رشوت لیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چند پیسوں کی لالچ میں بعض مرتبہ اپنے بھائی کا مرڈر تک کر ڈالتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا بادرو بالاعمال فتنن کقطع اللیل المظلم. حضور فرما رہے ہیں نیک کام کر لو جلدی جلدی, فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک کام کر لو, اس لیے کہ ایسے بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے کی پرت ہے کہ ہاتھ اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہاتھ کا رنگ کیا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ حق اور باطل کا پہچاننا مشکل ہو جائے گا. دو گروپ سامنے آئے گا, یہ کہے گا میں یہ دعوت پیش کر رہا ہوں قبول کرو یہ حق ہے, دوسرا پیش کرے گا میں یہ دعوت قبول کر رہا ہوں یہ سچ ہے. آدمی پریشان ہو جائے میں کس کو قبول, ایسے ایسے فتنے ظاہر. پھر حضور نے فرمایا اس زمانے میں صورت حال یہ ہو جائے گی کہ صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. پھر راز بتایا, وہ اصل بات بتائی کیا ہوگا کیوں کافر ہوگا. فرمایا یبیعو دینہ بعرض من الدنیا, ایک طرف اس کے سامنے دنیا کی دولت ہوگی, دوسری طرف اس کے ایمان کی دولت ہوگی. وہ دنیا کی محبت میں ایسا اندھا ہو جائے گا کہ دنیا کی لالچ میں پڑ کر ایمان جیسے عظیم مایا کو, ایمان جیسے عظیم دولت کو کھو بیٹھے گا. یبیعو دینہ بعرض من الدنیا, چند دنیا کے کھوٹے سکوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کو بیچ جائے. اس لیے میرے بھائیو دنیا کماؤ لیکن دنیا کی محبت میں اندھے نہ ہو, حلال طریقے سے کماؤ. تمہارے مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آدمی کو جیسے موت ڈھونڈتی ہے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آدمی کا رزق آدمی کو ڈھونڈتا ہے. ہمارے مقدر کا جو رزق ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, تقدیر ہے, تقدیر پر ایمان ہے. تو ہم اپنی روزی کی تلاش میں غلط قدم کیوں اٹھائیں, جھوٹ کیوں بولیں, رشوت کیوں لیں, سود کے راستے سے اپنی روزی کیوں کمائیں, چیٹنگ کیوں کریں, دھوکہ کیوں دیں, حلال کماؤ. میرے بھائیو روایت میں آتا ہے من اکل حلالا 40 یوما نور اللہ قلبہ واجرا ینابیع الحکمت علی لسان. کوئی آدمی صرف 40 دن حلال لقمہ کھانے کا اہتمام کر لے, اللہ اس کے دل کو روشن فرما دیں گے اور اس کی زبان پر حکمت و دانائی کے چشمے جاری فرما دیں گے. بات کرے گا تو بہت گر کی, عقل مندی کی, دانش مندی کی بات کرے گا. یہ کس کا اثر ہوگا؟ حلال کا. تو دنیا کے فتنے کا مطلب کہ اس کو لینے میں دیکھو حلال طریقے سے آ رہی, بہت اچھی بات, اور خرچ کرنے میں دیکھو کہاں خرچ کر رہے ہیں, حرام جگہ, ناجائز جگہ تو نہیں خرچ کر رہے ہیں. اس لیے اس سلسلے کے احکام معلوم کرو. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دونوں فتنوں سے ڈرایا, دنیا کے فتنے سے بھی اور عورت کے فتنے سے. کیا مطلب؟ بہت محتاط رہو, ان کا صحیح استعمال کرو, غلط استعمال کرنے سے اپنے کو بچاؤ. اب وہ صاحب کا قصہ سن لو, بات رہ جائے گی. کیا ہوا؟ ان کی بیوی ان کے پیچھے پڑ گئی کہ نہیں نہیں رقم لے لو اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کر. شروع میں انہوں نے انکار کیا, پھر استخارہ بھی کیا, اور استخارے میں جواب آیا کہ نہیں ہرگز قدم مت اٹھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, مگر اپنے استخارے کے خلاف انہوں نے قدم اٹھا لیے. کس کے چکر میں آ کے؟ عورت اور دولت. وہی یاد رکھو حضور کی حدیث, حضور نے فرمایا تھا فتقوا الدنیا واتقوا النساء, عورت کے فتنے سے اور دولت کے فتنے سے بہت ڈرتے رہنا. ان کی عورت بھی پیچھے پڑ گئی کہ نہیں رقم لے لو اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو, اور وہ دولت پیش کرتے رہے, اس کی لالچ میں آ گئے, آخر کار بد دعا کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. بہت ہی عبرت کا واقعہ ہے, کلیجہ تھام کر سنو میرے بھائیو. اتنے بڑے ولی اللہ پاور فل بزرگ جو مستجاب الدعوات تھے, ان کی بزرگی چھنی, ولایت چھنی, اور ان کی زبان پر ایسی پکڑ آئی ہے کہ کتے کی طرح ان کی زبان سینے پر لٹک گئی. قرآن کہتا ہے فکان من الغاوین, وہ گمراہ والوں میں ہو گئے, گمراہوں میں سے ہو گئے, زلالت اور معصیت کے دلدل میں پھنس گئے. تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بد دعا کے جو کلمات وہ کہنا چاہ رہے تھے کس کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کے, بس خدا کی. دیکھو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا اختیار دے کے امتحان لینا چاہا ہے کہ دیکھیں میرا یہ بندہ ہے. یہ زبان پر بھی ہمارا آپ کا مکمل اختیار نہیں, تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا. ابھی دیکھو اختیار ہے, اس زبان سے چاہے ذکر کر لو, چاہے اس زبان سے گالی بک لو, اس زبان سے چاہے تلاوت کر لو, اس زبان سے چاہے گانا گا لو, اس زبان سے چاہے سچ بول لو, چاہے جھوٹ بول لو, اختیار ہے. کیونکہ دنیا دار الامتحان, اگر آدمی اپنے اس اختیار کا صحیح استعمال کرے گا تو کامیاب ہو جائے. مگر اللہ نے تھوڑا اختیار دے کے اصل ریموٹ کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, جب چاہے وہ چھین لے. اللہ ہر بات پر قادر. بہت عبرت کا واقعہ ہے, جیسے ہی انہوں نے بد دعا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے کلمات کہنے چاہے, اچانک خدا کی ایسی پکڑ آئی ہے ان کی زبان پر کہ زبان کے اختیارات چھن گئے, اور بد دعا کے وہ کلمات جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتے تھے خود اسی قوم کے لیے بد دعا کے کلمات نکل گئے, جن قوم جس قوم نے ان کو پیسے دیے تھے اور پیسے دے کے ان کو تیار کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا. اب جو وہ بد دعا کے کلمات موسیٰ علیہ السلام کے بجائے قوم جبارین کے خلاف نکل گئے تو وہ قوم چیخ اٹھی, بلبلا اٹھی, چلا اٹھی, ہائے کیا کر رہے, ہم سے تم نے پیسے بھی لے لیے اور ہمارے خلاف بد دعا کر رہے. انہوں نے کہا میں کیا کروں, مجھ پر خدا کی پکڑ آ گئی, اب میری زبان پر میرا بس نہیں چلتا, قابو نہیں چلتا, اب میرے دین و دنیا سب تباہ ہو گئے, خدا کی پکڑ آ گئی میرے بھائی. بہت ڈرو اللہ کی پکڑ سے. اور شروعات کہاں سے ہوئی بولو, ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھنا, بہت ساری زلالت, گمراہی, تباہی اور بربادی کی شروعات یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. مال کی محبت میں یا تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور یا تو عورت کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے اور غلط قدم اٹھا. ہمارے نبی نے بار بار ڈرایا. میں نے بخاری کی روایت پڑھی, حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. مگر اس کا یہ مطلب بھی مت سمجھنا کہ عورت کو ذلیل سمجھو, حقیر سمجھو, نہیں. اگر یہی عورت بن گئی تو اولیاء اللہ کی ماں بنتی ہے, انبیاء کی ماں بنتی ہے. اگر یہی عورت نیک بن گئی تو حدیث میں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے خیر متاع دنیا المرأة الصالحة, دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں برتنے کی عطا فرمائی ہے اس میں سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے, بشرطے کی نیک ہو جائے. میرے بھائیوں اس لیے عورتوں کو نیک بنانے کی بہت محنت کرو. جب یہ نیک ہو جاتی ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بنتی ہیں, جب یہ نیک ہو جاتی ہیں تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بنتی ہیں. لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا نام تھا بی صفیہ, پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی, روزانہ ایک منزل تلاوت کرتی تھیں, روزانہ 5000 درود شریف پڑھتی تھیں, روزانہ 5000 اللہ اللہ کی رٹ لگاتی تھیں. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے معمولات. یہی عورت جب بن جاتی ہے تو اولیاء اللہ کی ماں بنتی, ان کی گود میں اولیاء اللہ پرورش پر پاتے ہیں. اور خدا نخواستہ اس عورت کو آپ نے صحیح ماحول نہیں دیا, صحیح تربیت نہیں دی, صحیح معاشرہ نہیں دیا تو پھر یہ بگڑتی ہے تو فلم کی ہیروئن بنتی ہے اور اللہ کے رسول کے لاکھوں امتیوں کو جہنم کا راستہ دکھاتی. اسی لیے حضور عورتوں کو بھی ڈرا رہے ہیں. حضور فرما رہے المرأة عورت, عورت تو اصل میں چھپی رہنے کی چیز ہے. فإذا خرجت استشرف الشیطان, جب یہ گھر سے باہر نکلتی تو شیطان اچک لیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے ذریعے لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتا,
پھر آگے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، پھر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو حرام کو دیکھتا ہے اس پر بھی اور جو دیکھنے کا موقع فراہم کرتا اس پر. ایک روایت میں حضرت عمار ابن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، تین قسم کے پاپی اور گنہگار ایسے خطرناک ہیں ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. تین گنہگار میں فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، دوسرے الدیوس. کہا دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا دیوس وہ ہے الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، دیوس وہ گنہگار ہے جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے. یعنی اگر اس نے گھر میں شرعی پردے کا انتظام نہیں کیا ہے تو وہ بھی اس دھمکی کے اندر داخل ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے، ہاں توبہ کر لے تو دروازہ آج بھی کھلا ہو. تو میرے بھائیو، ہمارے نبی نے بار بار عورتوں کے سلسلے میں اتنی روایتیں ہیں، خالی عورتوں کی روایتیں سنو تو کافی وقت چلا جائے. سنو، ایک حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاکم والدخول علی النساء. حضور ڈرا رہے، کہا دیکھو نامحرم عورتوں کے پاس جانے آنے سے اپنے کو بچاؤ. ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ دیور کا کیا حکم ہے، تو حضور نے فرمایا دیور اور جیٹھ تو موت ہے، یعنی جیسے موت سے ڈرتے ہو ایسے اس سے ڈرو. اگر جیٹھ اور دیور سے پردہ نہیں کیا گیا تو زنا میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. شروع میں بد نگاہی ہوگی، پھر اس کے بعد بد کلامی ہوگی، پھر ایک دوسرے کی ملاقات ہوگی، اور پھر آگے وہ ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، قرآن کہہ رہا زنا کے قریب بھی مت جانا، ایسا کوئی کام مت کرنا جو تمہیں زنا سے قریب کرے. زنا کی ابتدائی سیڑھی بد نظری ہوتی ہے. پہلے آدمی حرام کو دیکھتا ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر چھوتا ہے. چھونے کے بارے میں حدیث سنو، ماقل بن یسار کی روایت ہے، احادیث سلسلے صحیحہ کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَمَسَّ اِمْرَأَةً لَا تَحِلُّ. فرما رہے تمہارے سر جیسے نازک مقام پر لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارا بدن ٹچ ہو کسی ایسی عورت سے جو تمہارے لیے حلال نہیں. کیسی کیسی مثالیں دے کر حضور اپنی امت کو سمجھا رہے تاکہ میری امت عورتوں کے فتنے سے بچے. ایک حدیث میں فرما رہے اللہ، ترمذی کی روایت ہے، اللہ لا یخلون رجل بامرات الا کان ثالثهما الشیطان. آگاہ ہو جاؤ، جہاں کہیں ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں ہوں گے وہاں تیسرا شیطان. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے خلوت بالاجنبیہ یہ مطلقاً حرام ہے. مثال کے طور پر بند بیڈ روم ہے، اس میں صرف آپ ہیں اور آپ کی بھابھی ہیں، آپ کی بھابھی بھی کوئی گناہ نہیں کر رہی، آپ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ بھی بہت نیک ہیں، وہ بھی بہت نیک ہیں، لیکن یہ پیک بند کمرے میں تنہائی میں ہونا یہ الگ سے مطلقاً حرام ہے، یہ الگ سے گناہ ہے. اب آگے بات کریں گے، چھوئیں گے اور آگے دوسرے، وہ الگ سے گناہ لکھا ہے. یہاں تک مسئلہ لکھا ہے میرے بھائی. لیکن افسوس، ہماری شریعت نے ہمیں جتنا ڈرایا تھا بچایا تھا، آج ہم بے تحاشا اس گناہ میں کود پڑے. اس کے نتیجے میں بد نظری ہوئی، بد کلامی ہوئی، پھر زنا ہوا، پھر مرڈر ہوا، پھر آدمی کفر کے دہانے تک پہنچ گیا. آج جو چاری طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں وہ ڈائریکٹ ارتداد تک آدمی تھوڑا ہی پہنچا ہے، شروعات یہاں سے ہوئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلام ابن باور ان کا نام تھا، مستجاب الدعوات، بزرگ تھے لیکن ان کی ولایت چھنی، بزرگی چھنی، کتے کی طرح زبان سینے پر لٹک گئی. شروعات کون سے گناہ سے ہوئی بولو؟ یہ عورت اور دولت. پھر آگے کی بات سنو، انہوں نے کہا دیکھو مجھ پر تو خدا کی پکڑ آ گئی، اب میری دین و دنیا تو سب تباہ ہو گئے، لیکن میں تمہیں گر بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کر لو، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ. وہ بڑا خطرناک گر بتا کے گئے. اسی گر کو آج باطل نے پکڑ کر ہمارے آپ کے لیے استعمال کیا اور پوری امت مسلمہ کم زیادہ اس میں مبتلا ہو گئے. وہ گر کیا بتایا؟ بلام ابن باور نے کہا ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے جو لشکر کے لوگ ہیں، قافلے کے لوگ ہیں، یہ بہت دنوں سے اپنی بیوی بچوں سے دور ہیں، اپنی بیوی کو انہوں نے دیکھا نہیں،
اور جب آدمی سفر میں کافی دنوں سے رہ جاتا ہے تو اپنی بیویوں کو دیکھنے کی بڑی رغبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لہذا تم ایسا کرو اپنی لڑکیوں کو سجا سجا کے ان کے خیمے میں، ان کے لشکر میں، ان کے علاقے میں بھیجو، اور اگر ان میں سے کوئی قریب آئے اور بدکاری کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ بنے، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بدکاری کر لی تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس قوم جباری ان کے لوگوں نے بلعم ابن باور کا یہ بتایا وہ گر مان لیا، اور اس کے بعد اپنی لڑکیوں کو سجا سجا کے جو انہوں نے بھیجا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ایک آدمی ایک عورت کو اس نے دیکھا، وہ اس کو اچھی لگ گئی، پکڑ کے حضرت کے پاس لایا، کہا اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا یہ عورت تجھ پر بھی حرام ہے، مجھ پر بھی حرام ہے، مگر اس نالائق نے کھلم کھلا اپنے نبی کی بغاوت کی، کہا نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور ہم اس عورت کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ہم زنا کریں گے، بدکاری کریں، چنانچہ اپنے خیمے میں لے گیا اس نے بدکاری۔ اب دیکھو خدا کی طرف سے جو عذاب آیا، توجہ سے سنو، لکھا ہے کہ اس شخص نے جب بدکاری کر لی، حرام کاری کر لی، تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا طاعون کی بیماری اللہ نے بھیجی، طاعون ایک وبائی بیماری، اور جو طاعون موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں پھیلا ہے تو اس کی وجہ سے اتنے لوگ بیمار ہوئے اور پھر مرے۔ یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے 70,000 آدمی مرے، کتنے مرے بولو بھائی؟ زنا ایک نے کیا تھا اور اس کی وجہ سے جو پکڑ آئی ہے وہ متاثر کتنے لوگ ہوئے؟ 70,000 ہوئے۔ پتا چلا کہ گناہ سے خود بچنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم بھی بچیں اور اپنے متعلقین کو بھی بچائیں، کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر خدا کا عذاب آئے گا تو اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح ہم بھی متاثر ہو۔ اب اس پر حدیث سنو، صحابہ نے پوچھا انہلک وفینا صالحون یا رسول اللہ، کیا ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں پھر بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں نعم اذا کثر الخبث، جب برائیوں کا اور خباثت کا غلبہ ہو جائے گا تو نیک لوگوں کا وجود بھی اللہ کے عذاب کو آنے سے روک نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ غور کرو کہ جماعت کے اندر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، لیکن جب قوم کے ایک فرد نے بدکاری والا گناہ کر لیا تو جو خدا کا عذاب آیا تو جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ کے عذاب کو آنے سے روک نہیں سکے۔ آج بہت سے لوگ بعض اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ بھی حرام کام کرتے رہو، یہ فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے، ان کی دعا ہمیں آفت بلا سے روک لے گی۔ میرے بھائیو اگر آپ نے گناہ نہیں چھوڑا تو ولی کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کا وجود بھی اللہ کے عذاب کو آنے سے روک نہیں سکتا۔ پھر یہیں سے غور کرو کہ جب کوئی قوم بدکاری والا گناہ کرتی ہے، بے حیائی والا گناہ کرتی ہے، تو اس پر عذاب آتا ہے بیماریوں کی شکلوں میں۔ یہاں پر دوسری حدیث سنو، ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون ولو جاء التی لم تکن فی اسلاف، کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کا گناہ عام ہو جائے گا تو اس کی سزا میں اللہ طاعون کو عام فرما دیں گے اور ایسی نئی نئی بیماری آئیں گی جو پہلے نہیں تھی۔ پتہ چلا بہت ساری نئی بیماریوں کے آنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب بولو کیا ہے؟ بے حیائی کا گناہ۔ بولو گانا باجا سننا یہ حیا ہے کہ بے حیائی؟ عورت کا بے پردہ زندگی گزارنا حیا ہے کہ بے حیائی؟ موبائل میں نامحرم لڑکیوں کے فوٹو دیکھنا اور اسے حرام لذتیں حاصل کرنا، بولو حیا ہے کہ بے حیائی؟ میں بعض علاقوں سے آ رہا ہوں سفر کر کے، تحت استسقا کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قرية الا اذن اللہ بإهلاکها، جب کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے۔ میرے بھائیو ہر گناہ سے بچو، خاص طور سے بے حیائی۔ ہمارے دین و مذہب کی بنیادی حیا پر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ۔ جلدی سے ایک اور واقعہ یاد آ رہا سن لو، اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے بھی ایسی آزمائش آئی لیکن وہ امتحان میں پورے اترے،
اور اس امتحان میں پورے اترنے کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہی بے حیا عورتیں جو ان کو لبھانے گئی تھیں, ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے گئی تھیں, وہ خود کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئیں. جلدی سے واقعہ سن لو, صحابہ کے زمانے کا واقعہ ہے. صحابہ ایک قافلے کو لے کر رومی اور عیسائیوں سے مقابلے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور ایک پورے شہر کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے, اور عیسائی لوگ شہر کا دروازہ کھول نہیں رہے. محاصرہ کافی لمبا ہو گیا. پھر آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا بھائی دروازہ کھول دو, انہیں آنے دو, لیکن شہر کا وہ روڈ کھولو, وہ دروازہ کھولو جس میں چاری طرف زرق برق ایک دم چمکیلی بھڑکیلی دکانیں ہیں, سجی سجائی ہیں. دیکھو وہی دنیا کو اور وہی دولت اور عورت کو صحابہ کے سامنے پیش کر کے صحابہ کو ایمان کے لوٹنے جا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی. یہ دنیا کی چمک دھمک کو کبھی مت دیکھنا, بظاہر بڑی اچھی ہے لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک. کہا ٹھیک ہے, عیسائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کا دروازہ کھول دو, لیکن ان کو کہو اس روڈ سے آئیں, اس سڑک سے گزریں جہاں دونوں طرف حسین خوبصورت چمکیلی بھڑکیلی دکانیں ہیں, اور ہر دکان پر سجی سجائی لڑکی کو بٹھا دو, میک اپ کر کے بٹھا دو, اور ان لڑکیوں سے کہو انہیں خوب اپنی ادائیں دکھائیں, اپنی طرف مائل کریں. اگر یہ مائل ہو گئے تو ہمیں لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے. انہوں نے یوں فیصلہ کیا, اور ادھر مسلمانوں کے جو امیر تھے انہیں کہلوا دیا کہ ٹھیک ہے ہم دروازہ کھولتے, آ جاؤ تم شہر میں داخل ہو. مسلمانوں کے جو امیر تھے صحابی رسول, وہ ان کی اس سازش کو بھانپ گئے, سمجھ گئے کہ کیا چال چلی انہوں نے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اس روڈ سے گزرنے سے پہلے للکارا اور نصیحت فرمائی کہ اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں, سنو تمہارا امتحان کیا جا رہا ہے, تمہاری آزمائش ہے. دیکھو ان آنکھوں سے تم نے محمد رسول اللہ کا دیدار کیا ہے, مجال کیا ہے تمہاری نظر اٹھنے پائے, سب نظر نیچی کر کے گزر جاؤ, نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا نہ سامنے دیکھنا, کوئی کسی لڑکی پر نظر نہ ڈالے, ان کی دنیا بھی نہ دیکھے, ان کی دکان کو بھی نہ دیکھے. بس اس امیر لشکر کا ان کے ساتھیوں پر اس حکم کا یہ اثر ہوا, یوں لکھا ہے کہ صحابہ ایسا نظر نیچی کر کے جا رہے تھے جیسے کوئی ان کی چیز گم ہو گئی ہو, زمین میں تلاش کر رہے. بس انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصار. وہ گزر رہے ہیں اور وہ لڑکیاں اپنی ادائیں دکھا رہی ہیں, اچھل رہی ہیں, کود رہی ہیں, اپنی طرف متوجہ, مگر مجال کیا کہ کوئی دیکھ لے. جب پورا قافلہ گزر, اب دیکھو اس آیت پر عمل کی کیا تاثیر ظاہر ہوئی, جب سب پورا قافلہ گزر گیا کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, تو یہ لڑکیاں بہت پریشان ہوئی کہ آخر یہ کون ہے, انسان ہے پتھر ہے کون ہے یہ لوگ, ہم دوسروں کو لبھاتے ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں, انہوں نے ہمیں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں, بڑے حیا والے ہیں, بہت شرم والے. کہا اچھا ان کے اندر اتنی حیا ہے تو ان کے نبی کے اندر کتنی حیا ہوگی. بس ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی عظمت و محبت پیدا ہوئی. کہا بلاؤ یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کو بلاؤ اور کہو کہ اب ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے جائیں, ہمیں بھی پردے میں داخل کر کے جائیں, آج سے ہم بھی بے حیائی والے گناہ سے توبہ کرتی ہے. محمد رسول اللہ کے غلاموں کے سامنے یہ عورت اور دولت کو پیش کیا گیا, انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اور اس آیت پر عمل کی یہ تاثیر ظاہر ہوئی کہ وہی لڑکیاں جو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے گئی تھیں وہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی, اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی. میرے بھائیوں آج بھی اسی کی ضرورت ہے, ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے, دنیا کے فتنوں سے بھی نجات ملے گی اور آخرت کے عذاب سے بھی نجات ملے گی. سب ارادہ کرتے ہو ہر قسم کے گناہ کو چھوڑو گے, خاص طور سے بد نظری کا گناہ, عورت اور دولت کے فتنے سے. بس ایک دعا آخر میں جلدی سے بتا دیتا ہوں, وہ ایسی جامع دعا ہے کہ اگر آپ اس کو مانگتے رہیں گے تو دنیا کے اور آخرت کے ہر قسم کے فتنوں سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. میں وہ دعا بھی پڑھا دیتا ہوں, پڑھو. اللہم انا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اس دعا کا ترجمہ, یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے. اس دعا کو یاد کر لو, ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ مانگو, اور خاص طور سے موبائل کی گندگی سے اپنے کو بچاؤ. میرے بھائیوں اس موبائل کے راستے سے آج 75% امت کا طبقہ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اللہ ہماری اور قیامت تک کی ہماری نسلوں کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.